الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو تیسری نصیحت فرمائی، لا تعاشر انت الا من تحتاج انت الیہ فی دینک او دنیاک، کسی بندے سے تعلقات قائم نہ کر مگر اس صورت میں کہ اس سے تیری کوئی دینی یا دنیاوی غرض موجود ہو، یعنی کوئی مقصد ہو ہر دوستی کا. کئی مرتبہ انسان راستہ چلتے دوست بنا لیتے ہیں، یہ دوستی کی مرض اچھی نہیں ہوتی. دوست ہمیشہ سوچ سمجھ کے بنانے چاہیے، اس لیے کہ دوستوں کا ایک دوسرے کے اوپر اثر ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، المرء علی دین خلیلہ، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فلینظر احدکم من یخالل، تم میں سے ہر بندہ دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. تو یہ جو نوجوان کہہ دیتے ہیں نا جی، بس میرے دوست برے ہیں میں تو نہیں ہوں، وہ دوستی ہے، میں ان کے پاس چلا جاتا ہوں، مل لیتا ہوں، بات کر لیتا ہوں، میں وہ کام نہیں کرتا جو وہ کرتے ہیں. یہ 100% جھوٹ ہوتا ہے. آج نہیں کر رہا تو کل کرے گا، دوستی اپنا رنگ دکھائے گی. پھر فرمایا تھا، تمسک بمذہب اہل سنت والجماعت وتتجنب عن اہل الجہالت وذوی الضلالہ، مذہب اہل سنت والجماعت پر مضبوطی سے کاربند رہنا اور جاہل اور گمراہوں کی صحبت سے اجتناب کرنا. جو جاہل بندہ ہو اس کی صحبت سے دور رہنا چاہیے، اس لیے کہ وہ انسان کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے تو بھی نقصان پہنچا دیتا ہے اپنی جہالت کی وجہ سے، اور اگر وہ گمراہ ہے پھر تو ایمان ہی خطرے میں ہوتا ہے. قرب قیامت کے دور میں جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا دور ہوگا، تو دیکھے گا ایک بندہ صبح ایمان پر ہوگا، شام بستر پہ سونے کے لیے جائے گا تو ایمان سے خالی ہوگا. تو یہ کیسے ہو سکے گا؟ دوستی کی وجہ سے. اپنے دوستوں کے آئیڈیاز دل قبول کریں گے اور وہ گمراہ ہوتے جائے گا. اور واقعی ہم نے زندگی میں اس کا تجربہ کیا ہے، ایک فکرہ ہی کافی ہوتا ہے. ایک شہر میں ایک صاحب تھے، چیف انجینئر تھے، ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی. میرا آنا جانا تھا تو ان کے ہاں ان سے ملاقات ہو جاتی تھی. ایک محفل میں ان کے دل پر کچھ اثر ہوا اور وہ بیعت ہو گئے. اب جب وہ بیعت ہوئے تو میں نے انہیں ذرا قریب کیا، انہوں نے نمازیں شروع کر دی. ایک دن میں نے ان سے پوچھا، آپ نے حج کی ہوئی ہے؟ نہیں. کہا آپ کے اوپر تو فرض ہے، آپ کے بینک میں لاکھوں روپیہ ہے، ریٹائرمنٹ کے پیسے بھی ہیں، تو آپ کے اوپر تو حج فرض ہے، آپ کو کرنا چاہیے. انہوں نے درخواست دے دی. اللہ کی شان دیکھیں کہ درخواست منظور ہو گئی. بڑے خوشی خوشی انہوں نے مجھے فون کیا، حضرت میری تو قسمت جا گئی اور میرے تو حج پہ نام نکل آیا، اب میں تو حج کے لیے جا رہا ہوں، اور انہوں نے تیاری شروع کر دی. اللہ کی شان دیکھیں کہ جس دن ان کی روانگی تھی جانے کے لیے، پرواز تھی جہاز سے، اس سے ایک دن پہلے ان کا بڑا بھائی ان کو ملنے آ گیا، اور بڑے بھائی سے اس کی ایک منٹ کی ملاقات ہوئی کھڑے کھڑے. بڑے بھائی نے زہریلا فکرہ بولا، دیکھ تو پیر صاحب کے کہنے پہ حج تو جا تو رہا ہے، تو ہارٹ کا بھی مریض ہے، ایسا نہ ہو کسی کنارے کے اوپر پڑا ہوا ہو، اور تجھے پہچاننے والا بھی کوئی نہ ہو. اس کے دل میں ڈر بیٹھ گیا کہ مجھے تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. لو جی اس نے حج پہ جانے کا ارادہ تر کر دیا. جب فلائٹ نکل گئی پھر اس نے مجھے فون کیا کہ جی میں نے تو ارادہ چھوڑ دیا, میں نہیں گیا. مجھے بہت حیرت ہوئی, لیکن پیر تو نکل چکا تھا. اللہ کی شان دیکھیں کہ جس دن اس نے حج کر کے آنا تھا نا, فرض کرو 5 تاریخ تھی, تو 7 تاریخ کو اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ فوت ہو گیا. اس کے مقدر میں لکھا تھا 7 تاریخ کو مرنا, اس نے مرنا ہی تھا. حج کر کے آتا تو گناہوں سے پاک ہو کے مرتا, سیدھا جنت جاتا. بھائی کے ایک فکرے سے اس نے حج کا ارادہ تر کر دیا. ایک تو فرض بھی پورا نہ ہوا اور دوسرا موت اسی دن آئی جس دن آنی تھی, وہ تو آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. آپ دیکھو ایک منٹ کی ملاقات نے اس کا کتنا بڑا نقصان کر دیا. تو صحبت اپنا اثر دکھا جاتی ہے. انسان اگر دوستی لگائے تو دیکھے کہ دوست کو عقل مند ہونا چاہیے, بیوقوف سے دوستی نہ کرے. کیوں؟ کہ بیوقوف فائدہ پہنچانا چاہے گا اور نقصان پہنچا دے گا. پھر دوست جو ہے وہ فاسق فاجر نہیں ہونا چاہیے, چونکہ فاسق فاجر بندہ انسان کو اس وقت دھوکہ دے گا جب بندے کو اس کی ضرورت ہوگی. جو خدا کا وفادار نہیں وہ بندوں کا وفادار کیا ہوگا؟ پھر دوست جو ہے وہ بدتی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ بدتی بندے کی صحبت انسان کے ایمان کو ضائع کرنے کا سبب بن جاتی ہے. الصحبت مؤثرۃ, صحبت کی تاثیر ہوتی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ گھوڑے پالتے ہیں یا اونٹ پالتے ہیں ان کے اندر استقامت ہوتی ہے, ضد ہوتی ہے. جو بکریاں پالتے ہیں ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے. اگر جانور پالنے والے بندوں پر جانور کی صحبت کے اثرات ہوتے ہیں تو انسانوں کی صحبت میں رہنے والے بندے پہ انسان کے اثرات کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ میں صحبت کی بہت اہمیت ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کو جو بھی ملا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے ملا. اس لیے صحبت کی برکت سے ان کو صحابی کہا جاتا ہے. اگر کوئی اور ان کے لیے مقام بہتر ہوتا تو اس نام سے ان کو یاد کیا جاتا. ان کو نمازی حاجی نہیں کہتے, صحابی کہتے ہیں. صحبت سے ان کو یہ مقام ملا, اور یہ مقام ویسے نہیں مل سکتا. ساری دنیا اویس کرنی رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگوں سے بھر جائے تو ایک صحابی کا بھی برابری نہیں کر سکتے, بلکہ صحابی کی برابری تو دور کی بات ہے, ان کی گرد راہ کی بھی برابری نہیں کر سکتے. ایک بزرگ گزرے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ, وہ تابعی تھے. اور ایک صحابی گزرے ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بہت جنگیں رہی ہیں, آپس میں قتل و قتال رہا ہے بہت زیادہ. تو کسی نے عمر بن عبدالعزیز سے, کسی نے امام شافعی سے مسئلہ پوچھا یا کسی بزرگ سے کہ بتائیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے. عمر بن عبدالعزیز کا دور اتنا امن کا دور, اتنا اسلام کی حکمت کا دور, اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور جو تھا وہ تو آپس میں قتل و خون اور جو ہے خلفشار کا دور تھا. تو کون سا دور افضل تھا؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ سنو, جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاد کے لیے نکلے اور ان کی صحبت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے, صحابی جو تھے. تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کے پاؤں سے جو مٹی اڑتی تھی اور وہ ان کے ناک میں داخل ہوتی تھی, وہ مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے. تم تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات کرتے ہو, ان کے گھوڑے کے قدموں سے جو مٹی اڑتی تھی, چونکہ نبی علیہ السلام کی صحبت میں وہ مٹی اڑ رہی تھی, اس مٹی کو بھی عمر بن عبدالعزیز پر فضیلت حاصل ہے. تو صحابی کا درجہ تو بہت اونچا. اس جیسی زالیہ نقشبندیہ میں صحبت کی بہت اہمیت ہے. سالک اپنے شیخ کی صحبت میں رہے اور نیکوں کی صحبت کو اختیار کرے, اس کی برکت سے اس کو نسبت کا نور ملتا ہے, اس کی صحبت سے اس کو اللہ کا قرب مل جاتا ہے. حضرت خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا, ان پڑھ تھا, نوجوان تھا اور بڑا صحت مند تھا. اس کا نام تھا فتح علی, لیکن چونکہ جاہل تھا, نہ قرآن پاک آتا تھا نہ کچھ اور آتا تھا, تو لوگ اس کو فتو فتو کہتے تھے. خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ سے اس کو بہت محبت تھی, عاشق صادق تھا. سون سکیسر میں ایک علاقہ ایسا ہے کہ جہاں گرمیوں میں بھی موسم بہت ٹھنڈا رہتا ہے, بہار جیسا موسم رہتا ہے. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کی پیدائش اسی علاقے کی ہے. تو وہاں کا ایک رئیس تھا جو حضرت خواجہ سراج الدین رحمت اللہ علیہ سے بیعت تھا. وہ خواجہ سراج الدین رحمت اللہ علیہ کو دعوت دیتا تھا جون جولائی میں, جب سخت گرمی ہوتی تھی. حضرت وہاں تشریف لے جاتے اور ٹھنڈا موسم ہوتا اور ملنے والے علماء بھی آ جاتے. اس کے دل میں خیال آیا, کیوں نہ میں یہاں پہ حضرت کے لیے کوئی جگہ بنا دوں, تو حضرت مستقل خانقاہ ہی بنا لیں اور گرمیاں یہاں گزارا کریں, اور پورے ملک سے علماء گرمیوں کے موسم میں یہاں آ کے اللہ اللہ کیا کریں, مجھے ثواب ملے گا. چنانچہ حضرت نے گرمیاں وہاں گزارنی شروع کر دی. خوب مجمع ہوتا, لوگ اللہ اللہ کرتے, اور وہ رئیس بڑا خوش ہوتا کہ لوگ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں اور اللہ ان کو نیکی کی طرف آگے بڑھا رہے ہیں. اس نے کوئی 200 کنال زمین حضرت کو ہدیہ کر دی. حضرت نے وہاں پر ایک چھوٹی سی مسجد بنا دی, ایک کمرہ بنا دیا, اور وہاں پر خانقاہ کا کام شروع ہو گیا. اب مجمع بڑھنے لگا بڑھنے لگا. وہ جو فتو تھا نا, وہ ایک دن حضرت کے پاس آیا, حضرت یہ آپ کی زمین کے اندر دریا بہتا ہے, اگر اس دریا کا پانی مڑ جائے, رخ پھیر لے, تو بہت ساری زمین آپ کی کارآمد ہو جائے گی, اس پہ فصل لگ سکے گی, تو وہاں پہ ہم گندم لگا سکیں گے اور زیادہ مہمانوں کو بلا کے ان کو ہم یہاں پر ٹھہرا سکیں گے. اس زمانے میں ابھی کرینے نہیں آئی تھیں, یہ جو پہاڑ توڑنے والی ہوتی ہیں نا, پتھر توڑنے والی کرینے, زلزال, مرغا مشین جس کو کہتے ہیں, تو مرغا مشین اس زمانے میں نہیں آئی تھی. تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی پہاڑ کا توڑنا تو بہت مشکل کام ہے. اس نے کہا کہ حضرت آپ مجھے اجازت دے دیجئے, میں کوشش کرتا ہوں, دیکھیں کیا صورت نکلتی ہے. حضرت نے اجازت دے دی. وہ فتو اکیلا اس نے کدال بنا لیا, تیشہ بنوا لیا, اور چٹانوں کو توڑنا شروع کر دیا. اکیلا بندہ چٹان کو کیا توڑے اور پہاڑ کو کیا توڑے. وہ جب پہاڑ کو توڑ رہا ہوتا تو لوگ اس کو دیکھ کے ہنستے تھے کہ دیکھو بے وقوف لگا ہوا ہے, یہ کریزی آدمی ہے, یہ بس دن رات ایک ہی کام کر رہا ہے. اللہ کی شان دیکھیں, اس کو کئی مہینے لگے اور ایک ایسا دن آیا کہ اس نے ایک ایسی چٹان کو توڑا کہ جس کے توڑنے پر دریا کے پانی نے بہاؤ کا رخ موڑ دیا. پہلے پانی ٹکرا کر پھیل جاتا تھا اور زیادہ ایریے سے ہو کے گزرتا تھا, اب پانی جو تھا وہ چٹان کے ٹوٹنے کی وجہ سے قریب سے بہنا شروع ہو گیا اور جو پھیلاؤ تھا وہ کم ہو گیا, تو بہت ساری زمین پانی سے باہر نکل آئی, یعنی ریکلیم لینڈ بن گئی. اب اس پہ جب گندم لگائی گئی تو کئی سو بوریاں گندم کی ہو گئی. پتو نے کہا کہ حضرت دیکھیں, ہمارے پاس اتنی گندم ہو گئی ہے, ہم تو اور مہمانوں کو بلا سکتے ہیں اور گرمی کے موسم میں اور زیادہ اللہ اللہ کر سکتے ہیں. حضرت نے کہا ٹھیک ہے, مگر ان مہمانوں کے لیے یہاں رہائش کے کمرے بھی بنانے پڑیں گے. اس نے کہا حضرت آپ ایک دو مستری رکھ لیں, اور مزدوری کرنے کے لیے تو میں ہوں ہی صحیح, میں ان کے ساتھ مزدوری کروں گا اور جلدی جلدی ہم کمرے بنا دیں گے. دو مستری آ گئے اور فتو نے ان کے ساتھ مل کے کام کرنا شروع کر دیا اور تیزی سے کمرے بننے شروع ہو گئے. خواجہ سراج الدین رحمتہ جب کمرے بنتے دیکھتے تو بہت خوش ہوتے کہ گرمیوں میں مہمان آئیں گے, یہاں ٹھہریں گے اور اللہ کو یاد کریں گے اور ہمیں اس کا اجر ملے گا. ایک دن یہ فتو گرمیوں میں دوپہر کے وقت گارا بنا رہا تھا, کیونکہ سیمنٹ تو وہاں تھا نہیں تو مٹی سے اینٹیں جوڑی جاتی تھیں, تو یہ گارا بنا رہا تھا. خواجہ سراج الدین رحمت اللہ علیہ نے کھڑکی میں سے دیکھا, سب سوئے ہوئے ہیں, آرام کر رہے ہیں, دوپہر کا وقت ہے, گرمی کا وقت ہے, اور فتو لگا ہوا ہے اس گارے کو بنانے میں. تو حضرت نے ایک بچے کو بھیجا گھر کے کہ جاؤ اور فتو کو میرے پاس بلا کے لاؤ. جب بچے نے جا کے میسج دیا تو فتو ڈر گیا کہ لگتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی, حضرت نے مجھے اس وقت طلب فرمایا ہے. تو اس نے بچے کو کہا کہ حضرت سے عرض کرو کہ میں ابھی نہا کے شاور لے کے اور کپڑے بدل کے آتا ہوں. حضرت نے اس بچے کو دوبارہ بھیجا کہ نہیں, اس کو کہو کہ اسی حالت میں میرے پاس آئے. لو جی, فتو گارے کے اندر لچڑا ہوا اسی حال میں ان کے سامنے آیا, دھوتی باندھی ہوئی تھی اور پسینہ آیا ہوا تھا. خواجہ سراج الدین رحمتہ نے اس کو اپنے پاس بلایا, اس کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کو اجازت خلافت عطا فرما دی. اب فتو روئے, حضرت میں تو قرآن بھی نہیں پڑھا ہوا, مجھے قرآن نہیں آتا. حضرت نے فرمایا نہیں آتا تو پڑھ لو گے. حضرت مجھے تو نماز بھی پوری نہیں آتی. حضرت میں کوئی بات نہیں, سیکھ لو گے. حضرت میں تو اس قابل نہیں ہوں. حضرت آگے سے جواب دیں, میں بھی اس قابل نہیں ہوں, تم بھی اس قابل نہیں ہو, کوئی بات نہیں. اب فتو پریشان, میں ان پڑھ جاہل بندہ اور مجھے خلافت مل گئی. اللہ کی شان دیکھیں کہ اس فتو نے آہستہ آہستہ قرآن مجید پڑھنا شروع کیا ناظرہ, اور آہستہ آہستہ اس نے قرآن مجید پڑھ لیا. پھر اس نے نماز کے مسائل سیکھنے شروع کیے تو کچھ نماز کے مسائل بھی آ گئے. اب اس بندے نے چونکہ محنت کی تھی, اللہ کے لیے قربانی دی تھی, اس قربانی کا صلہ ملا کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑی تھی. یہ جب بات کرتا تھا نا تو دوسرے بندے کا دل مو لیتا تھا, تو لوگوں کو نفع محسوس ہوتا اور وہ اس کے پاس بیٹھ کے اللہ کی باتیں سنتے تھے. کئی ان میں سے تو عطائب بھی ہو جاتے اور فتو کے ہاتھ پہ بیعت بھی ہو جاتے. اب جب فتو کے ہاتھ پہ بیعت ہوتے, وہ اپنے شیخ کو فتو تو نہیں کہہ سکتے تھے, انہوں نے اپنے شیخ کو فتح علی کہنا شروع کر دیا. آپ کی بیعت کن سے ہے؟ جی میری بیعت تو سائیں فتح علی سے ہے. تو اس کا نام سائیں فتح علی مشہور ہو گیا. اللہ کی شان دیکھیں کہ پھر ایک وقت آیا کہ علماء نے بھی اس سائیں فتح علی سے بیعت ہونا شروع کر دیا. حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ نے خود مجھے بتایا, فرمانے لگے کہ میں حج پر گیا تو پاکستان اور انڈیا سے آئے ہوئے تقریباً 200 بڑے بڑے علماء تھے جو وہاں کے ایک مدرسے میں مقیم تھے. ان سب کے لیے فرش پر بستر لگائے جاتے تھے اور سائیں فتح علی کے لیے ان کے درمیان چارپائی پر بستر لگایا جاتا تھا ان کے اکرام کی وجہ سے. تو حضرت نے یہ واقعہ سنا کے مجھے فرمایا کہ فتو کو اللہ نے دیکھو کیا نعمت عطا فرمائی, اور پھر فرمایا میں بھی فتو ہوں. حضرت فرماتے تھے میں بھی فتو ہوں, اور واقعی بات ایسی ہے. حضرت نے تو سمجھانے کے لیے کہہ دیا تھا مگر حقیقی بات یہ ہے کہ ہم تو ویسے ہی فتو ہیں. کہاں کی ہمارے اندر جو ہے دین کا علم, اور کہاں کی ہمارے اندر کوئی تقویٰ اور دوسری چیزیں, کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ لوگوں کو کچھ فائدہ پہنچ رہا ہے تو یہ اللہ پہنچا رہے ہیں. کون پہنچا رہے ہیں؟ اللہ پہنچا رہے ہیں. اللہ جس کو چاہتے ہیں ذریعہ بنا دیتے ہیں. مگر صحبت کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان فتو سے سائیں فتح علی بن جایا کرتا ہے. اللہ ہمیں بھی اللہ والوں کی صحبت عطا فرمائے, اور ہمارے دل کی ظلمت کو اللہ دور کرے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے. امام ربانی مجدد رفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں اس پر بہت زور دیتے ہیں کہ تم نیکوں کی مجلس کو اختیار کرو, نیکوں کی مجلس کو اختیار کرنے سے تمہارے اندر خود بخود نیکی آ جائے گی. حضرت خواجہ فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا, دیہاتی تھا, اور بہت عاشق صادق تھا. عالم نہیں تھا مگر اس کے اندر ذکر کی وجہ سے انوارات بہت تھے. حضرت سے بہت محبت کرتا تھا. اس نے اپنے گھر میں اپنی بیوی کو کہا کہ دیکھو, اگر گاؤں میں کسی بندے کے یہاں شہد کا چھتا نکلے نا تو تم خرید لینا کہ یہاں سے خالص شہد ملے گا, اور یہ شہد میں اپنے شیخ کو جا کے پیش کروں گا. تو بیوی کو جہاں پتہ چلتا فلاں کے درخت سے شہد کا چھتا نکلا تو بیوی شہد خرید لیتی. کرتے کرتے ایک مٹکا پورا شہد سے بھر گیا. وہ مٹکا لے کے آیا کہ میں خواجہ فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ کو ہدیہ پیش کروں گا. حضرت اپنی مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, کچھ لوگ محفل میں تھے. اس نے سر پہ مٹکا اٹھایا ہوا ہے مٹی کا, اور جیسے ہی آیا اور شیخ کے اوپر اس کی نظر پڑی تو محبت نے جوش مارا اور اس سے بیلنس قائم نہ رہ سکا. تو اس نے حضرت کو پکارا حضرت, اور ساتھ ہی مٹکا جو تھا وہ زمین پر آ کر گرا. اب شہد سارا زمین کے اوپر پھیل گیا. اب حضرت مسکرا رہے ہیں اور شیر پڑھ رہے ہیں, گھڑے برن سہیلیاں رنگ رنگ دے گھڑے, بھریا او دا جانیے جے دا توڑ چڑے. کہ سہیلیاں گھڑے تو بھرتی ہیں پانی کے, مگر بھرا تو اس کو سمجھیں گے جو اپنے گھڑے کو منزل تک پہنچائے. تمہارا گھڑا تو ٹوٹ گیا راستے میں اور وہ اللہ 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 کر رہا ہے, اس پر حال تاری ہے. حضرت خواجہ فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی اپنی موت کا تذکرہ کرتے تھے. فقیروں ہم یہاں پر فانی ہیں, ہم نے چلے جانا ہے, مر جانا ہے. اب وہ عاشق صادق جو تھا نا اس سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی. حضرت فرمانے لگے کہ وہ ایسا عاشق صادق تھا کہ ایک دن حضرت موت کا تذکرہ کر رہے تھے تو بیٹھا بیٹھا اٹھ کے آیا اور آ کے اس نے حضرت کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا, کہتے ہیں چپ کرو پیرا کہ مرن مرن لایا ہوئے, کہ پیر صاحب چپ کریں کیا آپ نے مرنا مرنا لگایا ہوا ہے. اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ حضرت کہہ کیوں رہے ہیں کہ میں نے فوت ہو جانا ہے. بچھڑنا اس کے لیے گویا ایک بہت بڑا صدمہ تھا. حضرت مرشد اعلی نے فرماتے ہیں کہ عشاء کا وقت تھا, ہم مسجد کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ محفل میں سے اٹھ کے آیا اور حضرت کو کہنے لگا حضرت سانپ آ رہا ہے, حضرت سانپ آ رہا ہے. سارے حیران کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, حضرت سانپ آ رہا ہے, حضرت سانپ آ رہا ہے. حضرت نے اس سے پوچھا تم کیا کہنا چاہتے ہو, حضرت اجازت ہو تو میں پکڑ کے لاؤں. حضرت نے فرمایا ہاں لے آؤ. وہ بھاگا ہوا گیا سب کے سامنے, اور جہاں نوازیوں کے جوتے پڑے تھے نا وہاں سے کوئی 2 میٹر لمبا سانپ پکڑ کے لے کے آ گیا, اور جیسے رسی اٹھائی ہوتی ہے نا اس طرح سانپ کو اٹھایا ہوا. حضرت یہ دیکھو میں سانپ پکڑ کے آ گیا ہوں. پھر پوچھنے لگا حضرت اب اس کو میں چھوڑ آؤں یا مار دوں. حضرت نے فرمایا چھوڑ آؤ کہیں بہتر ہے. وہ سانپ کو پکڑ کے لے گیا اور کہیں چھوڑ کے آ گیا, سانپ نے اس کو کاٹا نہیں. ایسا عاشق صادق تھا. ایک مرتبہ عجیب واقعہ ہوا, خواجہ فضل کوش رحمت اللہ نے قریب کی بستیوں میں ٹائم دیا ہوا تھا کہ میں فلاں دن 2 دن کے لیے فلاں بستی میں آؤں گا, پھر 1 دن فلاں بستی میں, پھر 2 دن فلاں بستی میں, اس طرح گاؤں کے پروگرام تھے. جب خواجہ فضل کوش رحمت اللہ علیہ جانے لگے تو اس دن گھر میں اما جی بیمار تھیں, تو حضرت کا دل بڑا غمزدہ تھا کہ میں بی بی کو ایسے ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں, اگر ٹائم نہ دیا ہوتا تو میں یہاں رہتا اور ان کے علاج معالجے کا بندوبست کرتا, ان کو فائدہ ہوتا, مگر چونکہ لوگ منتظر ہیں تو مجھے جانا ہے. تو حضرت اللہ توکل سفر پہ نکل پڑے. ایک دن ایک بستی میں, دوسرے دن دوسری بستی میں, چند بستیوں میں ٹائم گزارا تو 4-5 دن کا وقت گزر گیا. حضرت ایک بستی میں پہنچے تو دل بڑا غمزدہ, وہ پھتو آ گیا, حضرت آج اتنے غمزدہ آپ کیوں ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ بھئی دیکھو میرے اہل خانہ بیمار تھے جب میں چلا تھا اور 4-5 دن گزر گئے, مجھے نہیں پتا بیماری بڑھ گئی ہے یا کم ہو گئی ہے, اس لیے میرا دل غمزدہ ہے کہ کوئی طریقہ ہوتا کہ میں اپنے اہلیہ کا حال معلوم کر لیتا اور مجھے تسلی ہو جاتی. کہتے ہیں کہ حضرت میں بلا لوں فلاں بندے کو. اس نے لنگر کا جو انچارج تھا نا ایک بندہ احمد بخش اس کا نام تھا, اس کا نام لیا. حضرت نے فرمایا بلا لو. کیسے بلاؤ گے؟ کہتے ہیں حضرت یہ میرا کام ہے. وہ وہاں سے اٹھا اور مسجد کے صحن میں ایک شیشم کا درخت تھا, اس درخت کے قریب جا کے تنے کے قریب منہ کر کے احمد بخش احمد بخش احمد بخش احمد بخش جیسے ہیلو ہیلو کرتے ہیں نا فون کرتے ہوئے, اس نے ایسے کرنا شروع کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا احمد بخش حضرت فلاں بستی میں ہیں اور انتظار میں ہیں, تم اما جی کا حال معلوم کر کے جلدی اس بستی میں پہنچو. اور آ کے کہنے لگا حضرت میں نے فون کر دیا ہے اور احمد بخش آ جائے گا. اب حضرت اس بندے کا چہرہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جاہل بندہ کیا, کیسے اس نے پیغام پہنچا دیا. اس زمانے میں ٹیلی فون نہیں ہوتے تھے, آج کل تو سیل فون ہے نا, اس زمانے میں لائن فون بھی نہیں ہوتے تھے, کنسپٹ ہی نہیں تھا لوگوں کو فون کا. تو حضرت بڑے حیران کہ بھئی اس نے کیسے پیغام دیا. ظہر کا وقت ہو گیا تو ظہر کے وقت حضرت وضو کر رہے تھے, اتنے میں وہ احمد بخش جو تھا نا مسجد میں داخل ہوا, اور احمد بخش کو مسجد میں دیکھ کر وہ جو عاشق صادق تھا اس نے تو چھلانگیں لگانی شروع کر دی, حضرت دیکھو احمد بخش آ گیا احمد بخش آ گیا احمد بخش آ گیا. حضرت نے فرمایا بھائی اتنا شور مچا رہے ہو, اسے آنے دو, مجھے بات تو کرنے دو اس سے. خیر احمد بخش آ گیا. حضرت نے پوچھا بھئی کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگا حضرت آپ کے اہلیہ کی طبیعت بہت بہتر ہے اور انہوں نے پیغام دیا ہے کہ آپ اپنا پروگرام مکمل کر کے آئیں, میں بالکل ٹھیک ہوں, پریشان نہ ہو. حضرت نے فرمایا میں جوتے جی پیغام پہنچا کیسے؟ کہنے لگا حضرت یہ نے پوچھو آج میرے ساتھ کیا بنی. حضرت نے فرمایا بتاؤ تو صحیح. کہنے لگا حضرت صبح کا وقت تھا, میں باہر نکلا اپنی بستی سے کہ قضاء حاجت سے فارغ ہوتا ہوں دیہات میں. میں جو ایک درخت کے قریب جا کے بیٹھنے لگا تو درخت میں سے آواز آئی احمد بخش احمد بخش احمد بخش احمد بخش. کہنے لگا میں تو ڈر گیا, کوئی جن بیٹھا ہوا ہے جو میرا نام جانتا ہے. میں بھاگا وہاں سے. اب میں دوسری جگہ جا کے کھڑا ہوا تو قریب کے درخت سے پھر آواز آئی احمد بخش احمد بخش احمد بخش. میں جہاں جاتا ہر درخت سے احمد بخش کی آواز آتی. میں تو پسینے میں نہا گیا. پھر میں نے دیکھا کہ یہ آواز تو اس عاشق صادق کی ہے, تو میں نے ہمت کر کے جواب دیا عاشق صادق کو کہ اچھا تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ تو اس نے میرے ساتھ بات کی, حضرت فلاں بستی میں ہیں اور اپنی اہلیہ کی حالت معلوم کرنا چاہتے ہیں, تم معلوم کر کے جلدی وہاں پہنچ جاؤ. میں وہاں سے گھر آیا, اما جی کا حال معلوم کیا اور معلوم کر کے پیدل چل کے اب میں آپ کے پاس حاضر ہو چکا ہوں. یہ عاشق صادق صاحب تھے. ایک مرتبہ حضرت قریشی رحمت اللہ علیہ دین پور گئے. اس وقت دین پور میں ایک بڑے بزرگ تھے جو وہاں رہتے تھے, حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ. تو جب بستی کے پروگرام سے فارغ ہوئے تو خواجہ فضل قریشی رحمت اللہ علیہ نے جماعت کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو بھائی, دل بڑھ جاتا تھا کہ ہم دین پور کے اتنا قریب آ گئے ہیں تو ہم ان بزرگوں کی زیارت کر کے ان کو مل کے واپس جاتے, مگر مجھے ان کے سامنے پیر بن کے جانا اچھا نہیں لگتا, اس لیے میں وہاں نہیں جا سکتا. حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے بہت ذہانت دی تھی. وہ کہنے لگے حضرت آپ ان کے سامنے پیر بن کے نہیں جانا چاہتے تو آسان طریقہ ہے. حضرت نے پوچھا کیسا؟ حضرت یہ آپ کے قریب جو تین چار پٹھان حضرات ہیں نا جو شیخ الحدیث ہیں, چہرے چمکتے ہیں گورے چٹے, ان کو اپنا امامہ پہنا دیں, دوسرے کو اپنی واسکٹ پہنا دیں اور تیسرے کے ہاتھ میں اپنا اثاثہ دے دیں اور ان کو آگے کر دیں تو یہ تینوں پیر نظر آئیں گے, اور خود ٹوپی سر پہ لے لیں اور سادہ کپڑوں میں مجمع کے درمیان جا کے مسافہ کر کے واپس آ جائیں. ان حضرت کو پتہ نہیں چلے گا کہ بھئی کون پیر اور کون مرید. حضرت نے فرمایا ہاں یہ ٹھیک ہے. لو جی, حضرت خواجہ فضل قریشی رحمت اللہ علیہ اپنے ان علماء کے ساتھ اپنی امامہ کسی کو پہنا دیا, اسا کسی کو دے دیا, واسکٹ کسی کو دے دی اور سادہ کپڑوں میں چل پڑے کہ ہم ان کو مسافہ کر کے آ جائیں گے. اب اللہ کی شان دیکھیں کہ ان کو کسی نے اطلاع نہیں دی تھی, لیکن ان بزرگوں کو حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ کو الہاماً اللہ نے بتلا دیا ایک اللہ والا آپ سے ملاقات کے لیے آ رہا ہے. تو حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ اپنی جماعت کو لے کر بستی کے باہر استقبال کے لیے آ گئے. اب یہ جماعت جا رہی ہے اور حضرت کھڑے ہیں استقبال کے لیے. کوئی 30-25-30 بندوں کا مجمع تھا جو جا رہا تھا, اور آگے آگے وہ سب امامے والے اور گورے چٹے جو پیر نظر آتے تھے وہ لوگ تھے. چنانچہ وہ سب حضرت کے پاس گئے تو حضرت دین پوری جو تھے انہوں نے یوں کرنا شروع کر دیا. لوگ آتے گئے اور الگ الگ ہوتے گئے ہوتے گئے ہوتے گئے, حتیٰ کہ جب حضرت فضل قریشی رحمۃ اللہ آئے تو دین پوری رحمۃ اللہ نے ان کو سینے سے لگا لیا. اب جب ان کو سینے سے لگا لیا تو وہ جو عاشق صادق تھے نا اس کو جوش چڑھ گیا. وہ کہنے لگا او پیرا, تو چھپنا بھی چاہے تو چھپ نہیں سکتا, تو چھپنا بھی چاہے تو چھپ نہیں سکتا. تو حضرت قریشی رحمۃ اللہ حیران تھے کہ دیکھو اس بندے کی کیا کیفیت ہے. تو اس بندے نے اپنی محبت کی وجہ سے حضرت سے وہ فیض پا لیا تھا جو کئی کئی بڑے بڑے علماء بھی نہیں حاصل کر سکے تھے. تو صحبت کی تاثیر ہوتی ہے. انسان کے اندر اگر محبت ہو اور صحبت ہو تو اس کے بدلے اللہ اس کو نسبت کا نور عطا فرما دیتے ہیں. اس لیے ہمارے سلسلے میں صحبت کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ویسے بھی حدیث پاک میں آتا ہے المرء مع من احب, بندہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی. دنیا میں محبت ہے تو انسان کو اپنے شیخ کی صحبت عطا فرما دیتے ہیں. اگر یہ محبت کامل ہوئی تو آخرت میں بھی انسان کا فیصلہ اسی کے ساتھ ہوگا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے من احب قوما على اعمالهم حشر بهم, کہ جس بندے نے کسی قوم سے ان کے عملوں کی وجہ سے محبت کی اللہ قیامت کے دن اسی قوم کے ساتھ اس بندے کا حشر کریں گے اگرچہ اس کے عمل اتنے اچھے نہیں ہوں گے. اب آپ بتائیے کہ ہمیں اللہ والوں سے اس لیے محبت ہے کہ وہ اللہ والے ہیں, یہی وجہ ہے نا. بتائیے بھائی, کوئی کاروبار تو نہیں نہ ہوتا, نہ کوئی دنیا کی غرض ہوتی ہے. محبت کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی محبت ہوتی ہے. وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اس وجہ سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں. تو من احب قوما علی اعمالہم میں ہم شامل ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں حشر بہم, ان لوگوں کو ہم قیامت کے دن ان اللہ والوں کے ساتھ حشر کریں گے اس محبت کی وجہ سے جو ان کو ان کے ساتھ تھی. اگر اس محبت کی وجہ سے ہمارا قیامت کے دن اللہ والوں کے ساتھ حشر ہوتا ہے تو بچائیے اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے. پھر موت سے کیا ڈرنا, بجائے اس کے کہ موت کل آئے ہمیں آج آ جائے. اگر اللہ والوں نے محبت میں آنی ہے نا تو کل کی بجائے آج آئے, اور اللہ میں قیامت کے دن اللہ والوں کی سوب جو ہے وہ محبت میں کھڑا کرے اور ان کے زمرے میں ہمیں اٹھائے. تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی اللہ والوں کی صحبت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہمیں ان کے رنگ میں اچھی طرح رنگ دے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس محبت کے صدقے قیامت کے دن اللہ والوں کے خدام میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.